الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو اور اس سے پہلے منگل کو بھی شیخ کی ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی. کیونکہ حقیقت میں، تصوف میں، ظاہر و باطن کی اصلاح میں، مرشد کی رہنمائی بہت ہی اہم ہے. عام طور پر اس کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان مرد عورت میں اللہ تعالیٰ کا جو صحیح اور سچا پکا تعلق درکار ہے، وہ اس کے بغیر عام طور پر حاصل نہیں ہوتا. ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت، ما سوا اللہ سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے. یہ چیز عام طور پر شیخ کامل کی خدمت و صحبت کے بغیر میسر نہیں آتی، اور اس کے بغیر کسی کی اصلاح مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح انسان کے باطن میں جو اچھے اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ان کا پیدا ہونا اور باطن میں جو بد اخلاقیاں اور روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان سے پاک و صاف ہونا بغیر مرشد کامل کے ہو نہیں سکتا. ہمارے سکتر کے حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں سے تھے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شاعر تھے ہی، یہ بھی شاعر تھے، اور ان دونوں حضرات کے جو اشعار ہوتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے اور طریقت و تصوف کی تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہے. حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو اپنے چند اشعار میں بیان فرمایا ہے، وہ اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں، دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، کس کو سمجھائیں کہ لیلہ ہے حریم دل کے پاس. دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، کس کو سمجھائیں کہ لیلہ ہے حریم دل کے پاس. کیا کہا، کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس، پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. کیا کہا، کیا وہ کبھی آتے نہیں سائل کے پاس، پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. ڈوبنے کا خوف کیسا وہم تک شاید نہ ہو، وہ اگر دیکھا کریں رزمی اگر ساحل کے پاس. تو دل کے دنیا کے سدھرنے اور سنورنے میں جہاں طالب اصلاح کی زبردست کوشش اور سچی طلب ضروری ہے، وہاں شیخ کامل کی رہنمائی بھی اور اس کی صحبت اور ہم نشینی بھی بے حد ضروری ہے. چنانچہ اس کتاب کے اندر بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل فضل فضائل اور رضائل کے بعد ضرورت شیخ پر تحریر فرمائی ہے، اور اسی کے سلسلے میں میں باتیں عرض کر رہا ہوں. اور گزشتہ منگل کو آخر میں شیخ کامل کی کچھ نشانیاں اور علامتیں بیان کی تھیں، وہ بھی خود حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. اور اس لیے بیان فرمائی ہے کہ عرصہ دراز سے طریقت اور تصوف کی لائن میں بہت سے جھوٹے اور جانے پیر بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں، اور ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں. اور جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیر تعلق بندے کو نصیب ہو اور ظاہراً اور باطناً وہ شریعت کا پابند ہو، اس کی ان بیچاروں کو ہوا بھی نہیں لگتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پر آ گئے، حالانکہ وہ صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں بھی، اپنے مباحث میں بھی ایسے دھوکے باز، فراڈی اور جعلی اور جھوٹے پیروں کی خلی کھولتے رہے ہیں، کھولتے رہتے ہیں، اور شیخ کامل کی علامتیں بھی اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ جو شخص سچی طلب رکھتا ہو، واقعتاً اپنی اصلاح چاہتا ہو، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں غالب کرنا چاہتا ہو، ماسیب اللہ کی محبت کو مغلوب رکھنا چاہتا ہو، جس کے لیے وہ کسی مرشد کی تلاش میں ہو، تو وہ ان علامتوں کو جانچ لے. اگر اس میں یہ علامتیں اور نشانیاں پائی جائیں تو پھر اس سے اپنا تعلق قائم کرے، اصلاحی رابطہ اس سے جوڑ لے، اور اس سے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کراتا رہے، اس کے رہنمائی میں چلتا رہے، انشاءاللہ کامیاب. اور ان علامتوں کو دیکھنے کے بعد وہ کسی غلط بے دین بے راہ گمراہ جاہل اور دھوکے باز پیر کے ہتھے نہ چڑھ جائے. جو علامتیں آپ کے سامنے قدر وضاحت سے گزشتہ منگل بیان کی گئی تھیں میں ان کا پہلے اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں, اور جو بیان نہیں ہوئی تھی ان کو قدر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک علامت حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ شہر کامل اسے کہتے ہیں جس کو دین کا ضروری علم حاصل, حلال کا حرام کا نیکی کا بدی کا اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بندوں کے حقوق کا قدر ضرورت اس کو علم حاصل ہو, کیونکہ یہ تو فرض عین ہے. بقدر ضرورت دین کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. تو جب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو شیخ کے لیے بدرجہ اولا فرض ہے. ایک علامت اس کی یہ ہونی چاہیے, بالکل ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, اس کا عقیدہ اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو, اس کے عقائد بھی سب صحیح ہوں اور اس کی جو عملی زندگی ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو, نہ اس کا عقیدہ خراب ہو غلط ہو جیسے اہل بدعت کے عقیدے ہوتے ہیں, روافض کے عقیدے ہوتے ہیں, گمراہ فرقوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ ان کے اکثر عقیدے غلط اور گمراہ کن ہوتے ہیں, اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو, اور نیز اس کی جو زندگی ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو. جس کا عقیدہ خراب ہو, مثلاً وہ بدعتی ہے یا شیعہ ہے رافضی ہے کہ کسی اور گمراہ طریقے سے تعلق رکھتا ہے, ہرگز پیر بنانے کے لائق, جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ ہرگز ہرگز شیخ اور مرشد بنانے کے لائق نہیں, یا اس کے عقیدے تو صحیح ہیں لیکن اس کی عملی زندگی شریعت کے خلاف ہے. جیسے بعض پیروں کو دیکھیں گے داڑھی منڈا رکھی, بعض پیروں کو دیکھا جائے گا کہ نمازیں نہیں پڑھتے, اسے پوچھو گے نماز تو نہیں پڑھتے, ارے ہماری نماز کیا یہاں ہوتی ہے, ہماری تو مکہ مدینہ میں ہوتی ہے, ارے 24 گھنٹے یہیں پڑھے, یہیں کھا رہے ہیں یہیں پی رہے ہیں یہیں پڑھے, اور جواب مریدوں کو یہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح ہیں کیا, تمہاری ہوتی ہوگی نماز یہاں پر, ہماری تو نہیں ہوتی, ہماری نماز مکہ مدینہ میں ہوتی, خدا نے وہاں کون سا رات کون سی رات کون سا دن آتا ہے, وہاں کون سا چاند ہے کون سا سورج ہے, کیا ایک ہی وقت میں پانچوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں, ہوتا جائے ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یا جناب شادی بیاہ کے موقع پر اچھے خلاف شرع کام کرتے رہتے ہیں, رمی کے موقع پر رسومات و بدعات سب ان کے یہاں ہوتی رہتی ہیں, لباس پوشاک میں شریعت کی پابندی نہیں ہے, رہنے سہنے میں شریعت کی پاسداری نہیں ہے, معاملات بہت خراب و گندے اور خلاف شرع ہوتے رہتے ہیں, پر وہ تو ایسا شخص ہرگز ہرگز پیر بنانے کے لائق نہیں ہے. جب خود وہ بے راہ ہے تو دوسروں کیا راہ چلا سکتا ہے. لہذا دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. نمبر تین, وہ دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو, اس کے اندر دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ نہ پائی جاتی ہو, اور وہ اپنے کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو. تیسری علامت, اگر وہ دنیا کا لالچی ہوگا تو بھائی دنیا کا لالچی تو پھر دین تو نہیں چلا سکتا, وہ تو خود دین سے دور ہٹا ہوا ہے تو دوسرے کو دین پر کیسے لا سکتا ہے. دین پر قائم ہونے کے لیے دنیا کے ناجائز حرص سے بچنا ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے کامل ہونے کا, اپنے شیخ ہونے کا, اپنا مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو, کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ درحقیقت کمال سے خالی ہوتا ہے. جس کے نہ کمال ہوتا ہے اس میں دعویٰ نہیں ہوتا, جس میں کمال نہیں ہوتا اسی میں دعویٰ ہوتا ہے. عام طور پر یہ نہ کہتا ہوں صاحب میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں, اور میں ایسا کر دیتا ہوں ویسا کر دیتا ہوں, میرے پاس جو آ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, اس کے بعد دعوے نہ ہوں اس کے بعد. اللہ کے نیک بندے ہونے کے نام ہوتے ہوئے تواضع, ان کے ساری خاک ساری آج جی, وہاں دعوے کا نام و نشانی نہیں ہوتا. اور چوتھی علامت یہ ہے شیخ کامل کی کہ اس نے کسی شیخ کامل کی خدمت و صحبت میں رہ کر اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرائی ہو، کچھ عرصہ وہ اسی خدمت میں رہا ہو اور اس کی خدمت میں رہ کر کے اس نے اپنی اصلاح کرائی ہو۔ پہلے کہ جب تک کوئی کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں نہیں رہے گا اصلاح عام طور پر ہوتی نہیں۔ جیسے مزدور صاحب کا شعر ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ لہذا اس نے بھی کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کی ہو، اس سے اپنی اصلاح کرائی ہو اور اس کی طرف سے باقاعدہ اس کو دوسروں کی اصلاح کرانے کی اجازت ہو۔ ایسے جیسے ڈاکٹر، اگر کوئی ڈاکٹر ذاتی مطالعے سے ڈاکٹر بن جائے اور فرض یافتہ نہ ہو تو ظاہر ہے اس کو تو قانوناً مدد کھولنا بھی جائز نہیں، جرم ہے۔ علاج معالجہ کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، شرن بھی ناجائز ہے، قانوناً بھی جرم ہے، اس کے لیے وہ قابل اطمینان نہیں، قابل اعتماد نہیں۔ اس کے لیے سند یافتہ بھی ہو اور باقاعدہ اس نے اس کی عملی مشق بھی کسی ماہر کے نیچے کی ہو، دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، تب جا کر کے وہ کلینک کھول سکتا ہے، دواخانہ کھول سکتا ہے، لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، ورنہ تو اس کے عرصے کوئی مر جائے تو پھر وہ مشرف ہے، قابل گرفت ہے، وہ قابل سزا ہے۔ جب طبیب جسمانی کے لیے مسترد ہونا ضروری ہے تو طبیب روحانی کے لیے بدرجہ ہونا مسترد ہونا ضروری ہے، اور مسترد وہی ہوگا جب اس کو کسی دوسرے شیخ کامل نے باقاعدہ اس کو اجازت دی ہو، زبانی یا تحریری، کہ بھائی تم میری طرف سے اب تم کو اس بات کی اجازت ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہو اور کوئی تم سے اللہ کا نام پوچھے تو اس کو بتا سکتے ہو اور اس کی تربیت کر سکتے ہو۔ اب وہ مستند ہو گیا، صحبت یافتہ ہے، سند یافتہ ہے، اب وہ کسی کی اصلاح کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حاصل ہو۔ اور جب تک باقاعدہ کسی کی طرف سے اس کو اجازت نہ ہو، کسی کی خدمت میں صحبت میں رہ کر کے اس نے اپنے احوال بتلا کر کے ان سے تربیت حاصل نہ کی ہو، اس وقت تک وہ اصلاحیت نہیں ہے کہ کوئی اس سے بیعت ہو اور کوئی اس سے اپنی اصلاحی رابطہ قائم کرے اور وہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ ابھی تو وہ خود مستحق کے اصلاح ہے، ابھی تو خود وہ محتاج اصلاح ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے، اور جو بیمار ہو وہ دوسرے کا علاج کر سکتا ہے، جو خود بیمار ہو وہ کیا دوسرے کا علاج کر سکتا ہے۔ ہاں خود صحت مند ہو جائے روحانی طور پر تو پھر وہ دوسرے کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، دوسرے کا بھی رہنمائی کر سکتا ہے، دوسرے کی بھی تربیت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ علامت بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو پیر بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ جناب بس تصوفی کتابوں کا مطالعہ کر کے اور کچھ دن کسی بزرگ کے پاس جانے آنے کی وجہ سے اور کبھی کسی بزرگ کے زبانی ویسے ہی اعزازی طور پر ان کو اجازت دینے کی وجہ سے بس وہ بیچارے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو شیخ کامل بن گئے اور جناب وہ اپنا دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیری مرید شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں، یہ بالکل ایسا جیسے کہ غیر مستند ڈاکٹر مدد کھول کے بیٹھ جائے، جیسے اس کے لیے علاج معالجہ کرنا شرعاً اور قانوناً اور عقلاً درست نہیں ہے، ایسے اس کے لیے بھی درست نہیں۔ اصل میں طریقت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو طریقت کا علم ہے، ایک طریقت کا علم، جیسے کہ تعلیم الدین کے حضرت نے اس علم کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ جمع فرمایا، یہ علم تو انسان کو کتابوں سے آ جاتا ہے۔ اس موضوع پر مختصر کتابیں موجود ہیں، مفسر کتابیں موجود ہیں، سب سے زیادہ تفصیلی کتاب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم ہے، وہ طریقت کی کتابوں کا اصل مرکز، اصل مرجع وہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے راستے کا امام بنایا ہے اور انہوں نے باطن کے تمام اخلاق اور عادات، اطوار، فضائل، رضائل کی تفصیل سے ان کی تشریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے، اور بہت ہی زیادہ جامع حضرت نے وضاحت فرمائی. تو کتابوں سے علم تو آ جاتا ہے لیکن یہ علم عمل میں کتابوں سے نہیں آتا. جیسے دین کے اور علوم کتابیں پڑھنے سے عمل میں نہیں آتے، اسی طریقے سے طریقت کا یہ علم بھی محض کتابیں پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے عمل میں نہیں آتا. عمل میں آتا ہے کسی باعمل کی خدمت و صحبت میں رہنے سے. بس یہ ہے بات. لہٰذا شیخ یا شیخ بننے کے لیے بھی تو کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے. جو اس کی خدمت میں رہے گا، اس کی خدمت میں رہے گا تو تعلق مالا اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس کے رضائل دور ہوں گے، فضائل پیدا ہوں گے. جو کچھ اس نے کتابوں کے اندر پڑھایا وہ اس کے عمل میں آئے گا. علوم شریعہ کے بارے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دونوں علم کا پہاڑ ہیں اور آپ لوگ گئے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت و صحبت میں، جو ضابطے کے عالم بھی نہیں، تو آپ وہاں کیا پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ آپ حضرت امام ابو حنیف، حضرت امام حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ وقت کہلاتے تھے، انہیں اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ کہلاتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو فقہ حنفی قرآن سنت میں ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ چودھویں رات میں چاند نظر آتا ہے. یعنی حنفی مذہب کے معتبر ہونے کے دلائل چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کے سامنے ہوتے تھے. اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پلوں میں عقلیہ اور نقلیہ کے امام تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو دوران بیان حضرت بیچ میں ٹھہر جاتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرتے اس کے بعد پھر آگے بیان فرماتے تھے، پھر بیان کرتے کرتے پھر کچھ دیر بقا کرتے پھر آگے بیان فرماتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دوران بیان توقف کیوں فرماتے ہیں، درمیان میں آپ وقفہ کیوں فرماتے ہیں، کیا آپ مضمون بھول جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوتی ہے جو آپ درمیان میں توقف فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جب بیان کرنے لگتا ہوں اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں اس بات کو کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، تو ایک ہی بات کو بیان کرنے کے 50 طریقے ذہن میں آ جاتے ہیں. اس بات کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی، اس طرح بھی، اس طرح بھی، اس طرح بھی. تو میں ان میں سے ایک طریقہ منتخب کرنے کے لیے غور کرتا ہوں، اس غور کرنے کے لیے مجھے وقفہ کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے میں ٹھہر جاتا ہوں. اب ان کے علم کا کیا ٹھکانا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھے. اپنے 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 وقت کے یہ اتنے اونچے علم کے اندر، عمل کے اندر اتنے اونچے مقام پر فائز تھے، تو اسی لیے کسی نے کہا کہ حضرت آپ دونوں تو علم کا پہاڑ ہیں. اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے ظاہری علوم کے اندر آدھے عالم بھی نہیں تھے، یہ بہت سے آدھے عالم کے حضرت کافی تک پڑھے ہوئے تھے حضرت، تو ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے اور یہ دونوں حضرات ان سے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں. کہا کہ حضرت آپ وہاں کیا کرنے گے، کیا وہاں ہوا ایسا کون سا علم تھا جو آپ وہاں حاصل کرنے کے لیے گئے جب ان کے اندر وہ نہیں تھا اور آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے پڑھا نہیں تھا؟ تو ان حضرات نے جواب دیا کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے اندر مٹھائیوں کی فہرست پڑھی تھی، لسٹ پڑھی تھی ہم نے، جیسے یہاں مٹھائیوں کی دکان پہ لگی ہوتی ہے، گلاب جامن، امرتی، لڈو، برفی، قلاقند اور پیڑے، فلاں فلاں یہ لکھے ہوئے سامنے قیمت لکھی ہوئی ہے. یعنی ہم نے وہاں پہ لسٹ پڑھی تھی مٹھائی کی کہ یہ گلاب جامن ہے، یہ رس گلا ہے، یہ چمچم ہے، یہ رس ملائی ہے، یہ دل بہار ہے، یہ فلاں مٹھائی ہے، لیکن کھائی نہیں تھی، چکھی نہیں تھی ہم نے. ہاں کے صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں جا کر کے مٹھائی کھائی، اللہ وہاں لسٹ پڑی تھی وہاں مٹھائی کھائی. یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر اب یہ رہ گیا کہ بس پڑھنا پڑھانا رہ گیا، عمل کی طرف توجہ بہت کم رہ گئی، اللہ ماشاء اللہ. تو شیخ کے پاس جانے سے یہ جو طریقہ و تصوف کا علم ہے یہ بھی اس سے پہلے بس آدمی کے علم تک ہی ہوتا ہے، بس لانگر حاصل اسے کہتے ہیں, بھول اسے کہتے ہیں, کبر اسے کہتے ہیں, تکبر اسے کہتے ہیں, اللہ کی محبت اس کا نام ہے, اور شکر اس کا نام ہے, صبر اس کا نام ہے, زہد اس کا نام ہے, ورا اس کا نام ہے, لیکن عمل میں نہیں. عمل میں آتا ہے جب کسی شیخ کی خدمت و صحبت میں آدمی جا کر کے طلب صادق کے ساتھ اور پوری پوری محنت و کوشش کے علم کے ساتھ اس کے پاس رہتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں اس کے عمل میں پیدا فرما دیتے ہیں. پھر اس کا صبر پر بھی عمل ہو جاتا ہے, شکر پر بھی عمل ہو جاتا ہے, زہد بھی نصیب, زہد بھی نصیب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل میں چھا جاتی ہے, حضور کا سچا عاشق بھی بن جاتا ہے. حضور ایک سچے عاشق کا قصہ یاد آ گیا. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے بہت اچھے شاعر گزرے, حضرت مولانا محمود اشرف صاحب کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ واقعہ بڑے دلچسپی کے ساتھ بیان کیا کرتے. ایک بزرگ تھے, ان کو خواب میں حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی, اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. بعض بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو روزانہ حضور کی زیارت ہو, بعض بزرگ ایسے بھی گزرے کہ ان کو بیداری کی حالت میں بھی تصور میں حضور کی زیارت ہو جاتی, اور بعضوں کو وقفے وقفے سے زیارت ہوتی رہتی. یہ بزرگ بیچارے ایسے تھے کہ ان کو حضور کی زیارت ہی نہیں ہوئی, اور تھے حضور کے سچے عاشق اور بے چین تھے آپ کی زیارت کے لیے. یہ چاہتا تھا کہ کم از کم ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے, لیکن مدتوں گزر گئیں, زیارت نصیب نہ ہوئی. ایک مرتبہ خواب میں کسی نے کہا کہ کیا تم حضور کی زیارت کرو گے, تو وہ تو ساری زندگی سے حضور کی زیارت کے لیے بے چین اور تڑپتے تھے. سنتے کہا کیوں نہ میں, کیوں نہیں میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, بتاؤ جلدی کہاں حضور کی زیارت ہوگی, میں تو ان کی زیارت ہی کے لیے تو جی رہا ہوں. آگے فلاں مکان کے اندر چلے جاؤ, اس کے صحن میں حضور جلوہ افروز صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تم کو حضور کی زیارت ہو جائے گی. سنتے ہی لپکے, اور جب اندر داخل ہو تو دیکھا کہ اس حویلی کے صحن میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور آپ کی ارد گرد آپ کے صحابہ کرام ہیں, لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے. بس یہ جیسے ہی داخل ہوئے, اس راستے سے ہوتے ہوئے سیدھے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے, اور سامنے بیٹھ کر کے سلام عرض کیا, اور پھر ٹک ٹکی باندھ کر کے حضور کے چہرے انور کو دیکھنے لگے, جیسے آپ کے جمال جہاں آرا کو اپنے رگ رگ میں بسا رہے ہیں. حضور بھی حیران کے بولتے بھی نہیں ہیں, بس ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں. کچھ دیر دیکھتے رہے دیکھتے رہے, پھر عرض کیا, حضور میری ایک درخواست ہے, آپ کو وہ میری درخواست قبول فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا درخواست؟ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ میری آنکھیں مجھ سے واپس لے, یہ آنکھیں میں نے آپ کے دیدار کے لیے بچا کر رکھی ہوئی تھی, ابھی ناکوں سے میں نے آپ کا دیدار کر لیا, آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لیا, اب میں ان آنکھوں سے آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا, دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لے لیں. کچھ ایسے دل کی گہرائی سے انہوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ نے دست مبارک اٹھایا اور ان کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے ہی کر دی. جب صبح اٹھے تو یہ بزرگ نابینا ہو چکے. اس پر انہوں نے ایک شعر کہا ہے, وہ یہ ہے, چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشرو دوست, چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشرو دوست, میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشرو دوست, میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. تو انہوں نے تو آج ہی قربان کر دی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں صرف اس لیے بچا کر رکھی ہوئی تھیں کہ بس ایک دفعہ حضور کا جلوہ دیکھ لیں, بس وہ جلوہ دیکھ لیا تو اپنی آنکھیں قربان کر. یہ چیز جو ہے یہ کتابیں سے کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, یہ تو اللہ والوں کی خدمت و صحبت میں رہ بیٹھنے سے آتی. ان کی خدمت و صحبت میں رہنے سے انسان کے دل ایسا ہو جاتا ہے. لہذا طریقہ تو شریعت کا علم بھی ایسا ہے کہ یہ بھی مطالعہ کرنے سے علم میں تو آ جاتا ہے, عمل میں نہیں آتا. عمل کے لیے تو کسی نہ کسی شیخ کی خدمت و صحبت ضروری ہے. اس کی خدمت و صحبت میں رہنے سے پھر انسان کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. اور یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے. جو کسی اللہ والی خدمت میں گیا, کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھا, کسی اللہ والی کی خدمت میں گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا پلٹ دی. لہذا جس کو شیخ بنایا جائے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کسی کا صحبت یافتہ ہو, تربیت یافتہ ہو, تزکیہ یافتہ ہو, باقاعدہ اس کی طرف سے اس کو اجازت ہو, تب تو دوسرے کو اس کے پاس جانے میں فائدہ ہوگا, ورنہ تو دوسرے کو اس کے پاس جانے میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا خطرہ اور اندیشہ ہے. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اس زمانے کے جو عالم ہوں, جو معتبر عالم ہوں اور منصف مزاج بزرگ ہوں, وہ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور صحیح بتاتے ہوں. بات یہ کہ ہیرے کو ہیرا بیچنے والا ہی جانتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی, قیمتی ہے یا کھوٹا ہے. جس کام کو جو جانتا ہے نا وہی اس کے کھڑے کھوٹے کو جانتا ہے, ورنہ تو ہیرا جو ہوتا ہے وہ نقلی ہیرے کی سے کم چمکدار ہوتا ہے, اس میں چمک اتنی نہیں ہوتی جیسے کہ نقلی ہیرے کے اندر ہوتی. نقلی جو نگینے ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں, وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کو قیمت نہیں اصلی ہیرے کے مقابلے میں. اور اصلی ہیرے میں بعض مرتبہ وہ چمک نہیں ہوتے. تو لیکن جو ہیرے کا پہچاننے والا ہوتا ہے وہ اصلی ہیرے پہ ہاتھ رکھتے اور جناب اس نقلی کو پھینک دے گا. اب یہ پہچان تو فن جاننے والے ہی کو معلوم ہے نا, ہر آدمی تو نہیں جانتا. دوسرا تو ایک ہے بھائی یہ تو ہیرا, تو بھائی یہ کوئی ہیرا, یہ ہے اصلی موتی, تو یہ ہے جو اس میں چمک رہا تھا, اس میں چمک نہیں ہوئی کس بات کا, وہ کس قیمت کا, یہ ہے اصل, تو بس کتنا فرق ہو گیا. لہذا جو علماء حق ہوتے ہیں, ایسے جو اپنے ہر زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں ان کی احترام, ان کی عزت, ان کی قدر ڈال دیتے ہیں. اور ان کا چاہے آپس میں کوئی تعلق بہت زیادہ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے دل میں اس بزرگ کی صداقت, للہیت, بزرگی اللہ پاک ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. لہذا اگر خود یہ محسوس نہ کر سکے آدمی تو پھر اس طریقے کو اختیار کر لیں کہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تعریف فرمایا ہے, حضرت کی تعریف کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی کسی بزرگ کے بارے میں یا تو خود جا کر کے اندازہ کرو کہ بھائی یہ بزرگ بالکل صحیح ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کی خدمت و صحبت میں باقاعدہ بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب یہ کام عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے, ایک عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا, پھر اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس علاقے میں وہ بزرگ ہیں جن سے تم اپنا اصلاح تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, تو اس علاقے پر وہ جواب کے جو علماء حق ہیں ان سے معلوم کرو, اور جو اس علاقے کے بزرگان دین ہیں ان سے معلوم کرو کہ فلاں بزرگ تھے وہ کہتے ہیں. اگر وہ کہیں ٹھیک ہے بھائی قابل اطمینان ہے تو پھر بس اب اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے, اب ہم ان کی بات پہ اعتماد کر لیں, اعتماد کر کے ان سے اپنا اصلاح تعلق قائم کر لیں اور اب ان کی خدمت میں اور صحبت میں آنا جانا شروع کر دیں اور اپنی اصلاح ان سے شروع کر دیں. اور بات یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, حقیقت تو یہ ہے کہ ایک تو ان کے چہرے سے ہی خدا یاد آتا ہے. حدیث شریف میں ان کی یہ نشانی بتائی گئی ہے, الذین اذا ذکر اللہ, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں, ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی وضع، ان کا لباس، ہر چیز ایسی ہوتی ہے کہ بس ان کو دیکھ کر خدا یاد. لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھی محسوس نہ ہو، تو بھائی یہ علامت اس کے لیے بہترین ہے کہ اپنے زمانے کے بزرگوں سے، اپنے زمانے کے علماء سے، جو کہ برحق ہوں، سچے ہوں، ان سے معلوم کرنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور چھٹی علامت حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے جو مرید ہیں ان کو دیکھو. اگر اس کے مرید اور اصلاحی تعلق رکھنے والوں میں زیادہ تر سمجھدار، دیندار اور نیک لوگ، آزاد آوارہ دنیا دار لوگ کم سے کم ہیں. دنیا دار سے مراد ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اور دین سے دور، آخرت سے غافل، انہیں کہتے ہیں دنیا دار. ان سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، جو ان کے مرید کہلاتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں ان کے مرید ہیں، ان کی حالت دیکھو. اگر ان میں زیادہ تر سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دین کی طرف عمل کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے والے ہیں، طالب دنیا نہیں ہیں، طالب آخرت ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص ہے، یہ اللہ والا ہے، متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے. اس لیے کہ صحبت کا اثر ایک لازمی امر ہے. صحبت کا اثر جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے. نیکی کا اثر بھی آدمی کے اندر ہوتا ہے، بدی کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ شیخ دنیا دار ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، اللہ والا نہیں ہوگا، تو ظاہر میں چاہے کیسے ہی اس نے اپنا چہرہ بزرگوں کا سا بنایا ہوا ہو، اور چاہے کیسے ہی وہ گردن جھکایا بیٹھا رہتا ہو، اور چاہے کیسے ہی وہ حق کرتا رہتا ہو، لیکن اگر اس کا دل جو ہے وہ خدا سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ اندر کا اثر پاس بیٹھنے والوں پر بھی ہوگا، اور پھر اس کے پاس جو پاس بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی دنیا دار ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، عوام سے دور ہوں گے، باتیں تو بڑی بڑی بنائیں گے اور لمبی لمبی تھوڑی باتیں کریں گے، اور ہمارے بزرگ ایسے ہیں اور ہم بھی کم کچھ کم نہیں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، باتیں ایسی کریں گے، لیکن جب ساتھ ہی دنیا دار ہے تو مرید کہاں سے دین دار ہو جائے گا. یہ ہو. اور جو بزرگ ایسا ہے جو واقعتاً اللہ والے ہیں، تو بس اللہ والے کے پاس جو بھی آیا تھا، چاہے کیسی بری نیت سے آیا، چاہے کیسے ہی اس کا عمل خراب ہو، چاہے وہ کیسے دین سے دور ہو، آہستہ 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 ایک نہ ایک دن اسی کایا پر رکھ جائے گی، اور دھیرے 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 اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ شیخ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی شفا روشن ہے، وہ اس کے دل میں بھی روشن ہو جائے گی. اس لیے یہ بڑی اہم علامت بیان فرمائی حضرت کہ جس شیخ کو دیکھنا ہو کہ یہ شیخ کامل ہے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے قابل ہے یا نہیں، تو بھائی سیدھے سیدھے اس کے مریدوں کو دیکھو، اس کے پاس آنے والوں کو، اس سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھو، جو اس کے خاص احباب ہیں. اگر ان میں تم دینداری، پارسائی، تقویٰ، طہارت، آخری فکر دیکھو، تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ شیخ کامل ہے، اور نہ دیکھو تو بس سمجھو کہ یہ شیخ کامل نہیں ہے اور شیخ بنانے کے لائق ہے. اور ایک علامت یہ ہے کہ مریدوں کے علاوہ جو خاص خاص لوگ ہیں اس کے ارد گرد رہنے والے، جن جو اس سے مرید نہیں ہیں، اس سے غیر تعلق نہیں رکھتے، جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، وہ بھی اس سے عقیدت رکھتے، اس سے عقیدت رکھتے ہوں، اس سے محبت رکھتے ہوں، اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، تو پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر ساتویں آسمان والے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے پھر زمین پر ان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے. تو اس روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں, جس میں بزرگان دین بھی آ گئے, علماء حق بھی آ گئے, اور سنجیدہ اور سمجھدار صاحب الرائے لوگ بھی آ گئے, ان سب کے دلوں میں قدرتی طور پر اس کی محبت, اس کی عقیدت, اس کا احترام دل میں آ جاتا ہے. تو اس لیے حضرت نے یہ علامت بیان فرمائی کہ ان سے معلوم کرنے سے بھی اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ بھئی یہ بزرگ جو ہے یہ بالکل ٹھیک شریعت کے تابع دار ہے, شریعت پر چلنے والے ہیں, سنت کی تعلیم دینے والے ہیں, اور دنیا دار اور طالب دنیا نہیں ہے, تو بس ان کی بات پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے. اور آخری علامت حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ شیخ اپنا فرض منصبی بھی پورے طریقے پر ادا کرتا ہوں. شیخ کا فرض منصبی یہ ہے کہ جو شخص اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے اور جو اس کے اس سے بیعت ہو تو ان کو اچھی باتیں بتائے, بری باتوں سے منع کرے, اور ان کی دل و جان سے تعلیم و تربیت کرے. یہ نہیں کہ جناب بس جیسا کہ فی زمانہ بھی ایسا ہی ہے, پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ آنکھ پیروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آیا تو وہ آتے ہی جھٹ سے تو مرید کر لیے اور اس کو چاپس بھی بتا دی. اب یجا وجہ نہ پیر کو مرید کا پتہ, نہ مرید کو پیر کی خبر, اور وہ مرید یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اب تو میں پیر صاحب کا بیعت سے بیعت ہو گیا, اب ساری ذمہ داری پیر صاحب سے پڑ گئی بس, اور وہی مجھے بخشوائے گا اور وہی مجھے خبر کے اضافے ہو جائے گا اور وہی محشر میں مجھے بچائے گا اور وہی اپنے ہاتھ میرے ہاتھ پکڑ کے پورے سراغ سے پار کرے گا. لہٰذا بلّہ تو بس تو بس تو بلّہ جاہلوں کے اندر یہ مشہور ہے. تو آج کل بھی اس کا اثر پایا جاتا ہے کہ بس لوگ جلدی سے بیعت ہونے پر بڑا زور دیں گے اور پھر اگر مرید کر لو تو بس کھڑی اچھا ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں انہیں کہ ہم لوگ کا ایک آئیں گے بس ابھی کبھی کبھار آئیں گے تعلیم دینے کے لیے یا غزیہ پوچھنے کے لیے مقدمہ میں کس طرح جیتوں گا, بس یہ ان کے بیچاروں کا مقصد رہے گا. تو بھائی یہ تو کوئی پیری مریدی حقیقت نہیں ہے, تو ایک ڈھونگ ہے بس اور کچھ نہیں. اللہ تو ڈھونگ ہے, اس کا کوئی اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی. آدمی اصل چیز یہ ہے کہ بھائی مرید کو شریعت پہ چلنا ہے, پیر کو رہنمائی کرنا ہے, اصل چیز تو یہ ہے. اب شریعت پر چلنے کے لیے ظاہر قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے, تو رہنمائی کی ضرورت ہے تو رہنمائی کرے بھی تو صحیح. تو پیر کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے, مرید کا کام یہ کہ اس کی رہنمائی میں چلے. لہذا پیر صاحب کی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری یہ ہے کہ مریدوں کی تعلیم یعنی تربیت دل سے کرتا ہوں, اور یہ دل سے چاہتا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو جائے, تربیت ہو جائے, تزکیہ ہو جائے. اگر مریدوں میں کوئی بات دیکھتا ہو یا سنتا ہو تو ان کو روک ٹوک کرتا ہوں, یہ نہیں کہ سب کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دے جو چاہے کرتے رہو. یہ ہے آٹھویں انشانی حضرت نے جو بیان کی. بھائی مرید کو شریعت پہ چلنا ہے, پیر صاحب کو رہنمائی کرنا ہے, مرید کام یہ کہ پوچھے, آ کر کے پوچھے, اور اگر پیر صاحب کو ویسے کہ پتہ چل جائے کہ فلانے شخص نے یہ کوتاہی کی ہے, یہ غلط کی ہے, پر یہ اس نے گناہ کیا, تو اس کو اس سے بات پوچھ کرے, پوچھنے کے بعد جب تحقیق کر کے پتہ چل جائے تو پھر اس کو تنبیہ کرے یا اس کو سمجھائے کہ بھائی ہمارے سے تمہارا تعلق ہے, اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ تم آئندہ اس کام سے بچو. ایسی کسی اور بات میں بھی حاصل یہ ہے کہ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریضوں کا خیال رکھے. بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر کا تعلق یہ ہے کہ جب مریض کوئی اس کے اسپتال میں داخل ہو جائے تو وہ صبح شام چیک کرے, اس کو روزانہ چیک کرنا ہے تو روزانہ چیک کرے, ایک وقت چیک کرنا ہے تو ایک وقت چیک کرے, مریض کو آ کر کے دیکھے تو صحیح. یہ کیا کہ وہ مریض بیچارہ اسپتال میں داخل ہو گیا, کوئی پرسان حال ہی نہیں, نہ کوئی دوا دینے آ رہا ہے, نہ کوئی حال دیکھنے آ رہا ہے, نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی او پی ڈی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی مریض پہ کیا کہاں سے اچھا ہو رہا ہے. وہاں تو یہ تھا کہ مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرے, ڈاکٹر اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کرے. تو جیسے جسمانی امراض کے اندر ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, اور مریض کا تعلق ڈاکٹر سے قائم کرنا بھی ضروری ہے. ایسے یہاں پر بھی کہ طبیب روحانی جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر ہے، لہٰذا اس کی توجہ بھی ضروری ہے، اور روحانی اور جو مرید ہیں اور جو اصلاحی تعلق قائم کرنے والے ان کو اپنے شیخ سے تعلق رکھنا اور اس کو اپنے حالات سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، حالات سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، دونوں طرف سے کوتاہی نہ ہو، یعنی مریض کو بھی چاہیے کہ اپنا حال بتائے اور شیخ کو بھی چاہیے کہ دل و جان سے توجہ دے، اگر وہ توجہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کو معذرت کر لینی چاہیے، اگر اس کو فرصت نہیں ہے اس کو وقت نہیں ہے تو جو شیخ کامل ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اگر فرصت نہیں ہوتی تو معذرت کر لیتے ہیں اور بلا کر لیں کہتے ہیں میں فلاں کام میں زیادہ مصروف ہوں اس کی وجہ سے بھی میں وقت نہیں لے سکوں گا، اس لیے برائے مہربانی کسی اور سے رابطہ کروں، تو جیسے جسمانی امراض کے بہت سے ڈاکٹر ہیں کسی بھی اسپتال میں چلا جائے آدمی کا علاج ہو سکتا ہے، ایسے یہاں پر بھی ایک ہی شیخ چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے واسطے بہت سے بندے اللہ نے پیدا کیے ہوئے وہ قیامت تک پیدا کریں گے، اور ہر زمانے میں ہر دور میں ہر علاقے میں ایسے اللہ کے بندے ملیں گے، کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور، بس آدمی میں سچی طلب سچی طلب ہونی چاہیے، طلب سچی ہوگی سچی طلب ہوگی سچی طلب ہوگی تو جیسے دنیا کے ایک کونے میں دوسرے کونے میں بھی رابطہ ہو سکتا ہے، اب سب اللہ پاک نے رابطے کے ایسے آسان اسباب پیدا کر دیے کہ اب تو رابطہ کوئی مشکل ہی ساری دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی، پیشے کے آدمی منگائی ہے ساری دنیا اس کے ہاتھ میں، پھر کیا مشکل ہے، تو طلب ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے، نو اور دس جو ہے وہ ان شاء اللہ پھر باتیں بیان کریں گے، اس میں ذرا تفصیل ہے، لیکن مہاراج دیکھیے حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ کسر اب ہمارے اندر ہی ہے بھائی، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری کسر نکال دیں اور ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بندہ بنا دیں، اور اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہمیں تیار فرما دیں، مولوی اسحاق صاحب کے محمد اسحاق 10 مہینے سے بیمار ہے، اچھے جائیں گے دعا ایک صاحب کے والدہ عرصے دراز سے بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللهم لك الحمد على نفسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسي، اللهم لك الحمد على نفسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی ہر ہر مسلمان مرد عورت کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آرام عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر ہر مسلمان مرد عورت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو جو مسلمان مرد عورت معذور یا بیمار ہیں سب کی معذوری کو دور فرما اور بیماری کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ. جو بچوں بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا جو مسلمان خواتین و حضرات رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بربت بہتر سے بہتر یا اللہ. یا اللہ رشتے عطا فرما یا اللہ. ہر مسلمان کی ہر تکلیف کو دور فرما. ہر مسلمان کو ہر لمحہ ہر آن دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. اپنی رضا اور جنت میں فردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جتنے اب آپ نے دعاؤں کے واسطے پرچے دیے سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. افغانستان میں اور عراق میں فلسطین میں اور لبنان میں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی مسلط کے لیے فرشتوں کو نازل فرما. یا اللہ ان کے حوصلے بلند فرما. یا اللہ ان کے مقابلے پر جتنے بھی یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین یا اللہ ان پر چڑھائی کیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو تباہ فرما. یا اللہ ان کو برباد فرما. ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہ مشت شم نہ ہوں. اللہ مشت شم نہ ہوں. اللہ مفرق جمع ہوں. اللہ مدمر تیار ہوں. اللہ مزرق جمع ہوں. اللہ مخالف بین کلیمت وانزل علیہم رزق و عذاب. اللہ خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہ خذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم باسک اللذی لا تردو وائن قوم مجرمین. یا اللہ یا اللہ ہماری سب دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شخص اپنی پناہ کامل عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین رحمۃ اللہ.